الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. صدق الله العظيم. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پہنچ رہے ہیں تو ان کو اجنبی محسوس کیا، وأوجس منهم خيفة اور ان سے ڈر محسوس کیا. انہوں نے کہا مت ڈریے، ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. وامرأته قائمہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی. فضاحکت بس وہ ہنس پڑی. فبشرنا ہابی اسحاق تو ہم نے انہیں خوشخبری سنائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کی. قالت یا ویلتا، بیوی کہنے لگی ہائے خرابی، کیا میں بچہ جنوں گی، حالانکہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ عجیب چیز ہے، یہ عجیب بات ہے. دوستو اور بزرگوں، ہمارے گزشتہ سبق کے اندر یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کچھ فرشتے خوشخبری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، اور یہ سورہ ہود کا چوتھا قصہ ہے. یہ فرشتے دراصل جا رہے تھے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جاتے ہوئے یہ کام بھی کر لو کہ راستے میں تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، اور ملاقات کر کے یہ خوشخبری ان کو سنانی ہے. چنانچہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ کتنے فرشتے آئے تھے، تین فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سات آئے تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نو فرشتے آئے تھے. خیر یہ تین تو گویا پکے تھے، یہ تین موجود تھے. خوشخبری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں. آ کر سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا، السلام علیکم، السلام علیکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سلام سن کر فوراً جواب دیا وعلیکم السلام، اور تم پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. اس سے ہمیں یہ سبق ملا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملے تو ملتے وقت، بات چیت کرتے وقت، سب سے پہلے ہمارا جو کام ہو وہ یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں. کوشش یہ کریں کہ اپنی طرف سے ابتدا کریں اور پہلے بننے کی کوشش کریں، کیونکہ پہلے بننے کے اندر اپرچونٹی اور فائدہ بہت زیادہ ہے. سمجھے گا؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو انسان سلام کرنے میں ابتدا کرتا ہے، شروعات کرتا ہے، تو حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں تکبر نہیں ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں تکبر نہ ہونے کی علامت اور نشانی پائی گئی، اور تکبر نہ ہونا یہ بہت اچھی علامت ہے، بہت خوشی کی علامت ہے. تکبر اور کبریائی یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے سوٹیبل ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ سوٹیبل نہیں. چاہے تم کتنے ہی مالدار بن جاؤ، چاہے تم کتنے ہی ملینئر بن جاؤ، اور چاہے تم کتنے ہی دنیا کے اعتبار سے پاورفل بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ، فوج کے جنرل بن جاؤ، انسان کے لیے تکبر مناسب نہیں، اس کو زیبا ہی نہیں دیتا. ہر انسان اس دنیا کے اندر کتنا ہی اونچا چلا جائے، اللہ کی ذات کے مقابلے میں وہ کمزور ہی ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے مقابلے کی تو بہت دور کی بات رہی، بلکہ بڑے سے بڑا انسان، پاورفل سے پاورفل انسان پر وہ ایسے حالات آتے ہیں کہ ان حالات کے اندر وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ ہیلپ لیس ہے اور ہوپ لیس ہے، یعنی وہ بیچارہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے. میں غلط ہوں تو مجھے بتانا کہ میں غلط ہوں. سوچ لے انسان، غور کرے، اپنے منہ میں ڈال کر، گریبان میں ڈال کر، کتنا ہی پاورفل انسان ہو جائے، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں کہ ان حالات کے سامنے وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں لاچار ہوں. وہ اس کا اظہار ہونے نہیں دے گا، وہ بتلائے گا نہیں کہ میں بے بس ہو گیا، میں کمزور ہو گیا. انسان کے اندر ایک فطرت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کمزوری کسی کے اوپر ظاہر ہونے نہیں دیتا، لیکن اپنی گریبان میں جب جھانکتا ہے تو اس کا بے بس ہونا اور اس کا عاجز ہونا قدم 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 پر ظاہر ہوتا ہے. کیا؟ قدم 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 پر. اولاد کا معاملہ آ گیا، اولاد کو سمجھا رہے، سمجھتی نہیں، بے بس. پرائم منسٹر بڑا سے بڑا انسان بے بس، ہماری مرضی کا ہوتا ہی نہیں. بیوی کے سامنے بیچارہ بے بس، بچوں کے سامنے بیچارہ بے بس. تو جو انسان بے بس ہو وہ تکبر کرے انسان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم بے بس ہیں دوست، بیمار پڑ گئے، فلو آ گیا، مثال کے طور پر فلو اچھا نہیں ہو رہا ہے، بے بس. بخار آ گیا، بخار آنے سے بے بس. قدم قدم لاکھوں اور کروڑوں روپیے کا مالک ہے، بڑے سے بڑے عہدے کا مالک ہے، لیکن قدم قدم پر اس کو اپنی بے بسی معلوم ہوتی ہے، گارنٹی دوستو، اور پکی بات. اس کو کوئی جھٹلا، میں اپنے بارے میں تو آپ کو ڈکلیئر کر کے کہتا ہوں کہ مجھے تو یہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یار میں یہاں بے بس ہوں، میں یہاں بے بس ہوں، ہوں کہیں کر ہی نہیں سکتا، ہوں کہیں کر ہی نہیں سکتا. آپ کے بارے میں تو نہیں گرا، میں اپنے بارے میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے،
بے بس انسان, سمجھ گئے نا. تو جو انسان بے بس, سمجھے کہ نہیں, ایک قدم اٹھا نہیں سکتا اپنی مرضی سے, پھر وہ تکبر کرے دوست, تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم کو اس سے بچائے, اللہ ہماری حفاظت. تواضع کے اندر بہت بڑائی ہے. اللہ رب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اور قدم قدم پر اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے, اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں, اس کو بڑا کر دیتے ہیں. سمجھے گا. اور ایک حدیث یاد آ گئی, سناؤ آپ کو سناؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا, الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتلاؤں, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتلاؤں. صحابی نے کہا, یا رسول اللہ کیوں نہیں, بتلائیے, ضرور بتلائیے. حضور نے فرمایا, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کنز من کنوز الجنہ. یہ کلمہ جو ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک. اس جملے کا مطلب کیا, اس جملے کا مطلب یہ, لا حول پڑھے تھا پڑھے, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس کا مطلب یہ کہ اللہ میں نیکی نہیں کر سکتا, نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے, میں بے بس ہوں, گناہوں سے میں بچ نہیں سکتا, گناہوں سے بچنے کے لیے میں بے بس ہوں, مگر تیری مدد کے ذریعے سے, تیری مدد شامل حال رہی تو میں نیکی کر سکتا ہوں, تیری مدد شامل حال رہی تو میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں. یہ جملہ کوئی کہہ دے, اللہ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, اللہ بہت خوش ہو جاتے کہ یار اس بندے نے تو اپنے آپ کو پورا کا پورا میرے سامنے سرینڈر کر دیا. کیا کر دیا؟ سرینڈر, میں ہار گیا, اللہ آپ جیت گئے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, نماز پڑھ نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا اپنی قدرت سے, پی نہیں سکتا اپنی قدرت سے, بول نہیں سکتا اپنی قدرت سے, چل نہیں سکتا اپنی قدرت سے, سو نہیں سکتا اپنی قدرت سے, بات چیت نہیں کر سکتا اپنی قدرت سے, دیکھ نہیں سکتا اپنی قدرت سے. یہ سب کے سب کہاں سے ملتا ہے؟ اما سبحانہ و تعالی کی طرف سے. اس کا مطلب یہ کہ ہم تو دیکھنے میں محتاج, ہم تو بولنے میں محتاج, ہم تو چلنے میں محتاج, حرکت کرنے میں محتاج, اٹھنے میں محتاج, بیٹھنے میں محتاج. تو محتاج آدمی تکبر کرے, فقیر آدمی. چنانچہ ایک اور حدیث میں آیا, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے کہ ایک غریب آدمی, کیا ایک فقیر آدمی تکبر کرے. ایک ملینئر آدمی کچھ تکبر کرے تو کہ ہارو بھی لاگے, برابر نہیں. ایک بالکل غریب آدمی تکبر کرے کامڑ بھی کہتا نا ٹھکانا تو چھ نہیں سارا, سمجھ پڑے گی نہیں, تو بولو آ گئی روز کہنا دوستو. خود ہم کو پسند نہیں کہ ایک شخص جو بالکل نیچے درجے کا آدمی ہو, غریب ہو, کھانے کے اس کے ٹھکانے نہ ہو, پہننے کے اس کے ٹھکانے نہ ہو, رہنے کے اس کے ٹھکانے نہ ہو, اور پھر دے دادا گیری کرے تو یہ آرو لگے نہیں دیجیے, بس پڑے گی نہیں. ہم کو پسند نہیں تو پھر اللہ رب العزت کو کیا پسند ہوگا؟ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کہا سلام کرنے میں انسان ابتدا کرے, یہ ابتدا کرے گا تو یہ کوئی علامت ہوگی, یہ علامت ہوگی کہ اس انسان کے دل میں تکبر نہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ خود سلام کرے گا ثواب زیادہ ملے گا, سنت ہے, اور جواب دینے کے اندر بھی ثواب ملتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم ملتا ہے. تو یہ سارے فائدے ہوئے, تو اس فائدے کے پیش نظر انسان کو خود پہل کرنی چاہیے, خود آگے بڑھنا چاہیے, خود آگے بڑھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ لوگوں کو خوب عمل کرنے کی توفیق دے. السلام کا رواج ڈالو, رواج, السلام علیکم, گھر میں آئے السلام علیکم, باہر نکلے السلام علیکم. حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم ابھی ملے اور اتفاق سے پھر آپ ادھر چلے گئے اور میں ادھر سے نکلا, پھر وہاں دوبارہ ملاقات ہوئی, پھر کہے السلام علیکم. یہاں تک کا حکم ہے. یعنی اگر ہم سلام کر کے فارغ ہوئے اور بیچ میں درخت آڑے آ گیا اور اتنی دیر میں ہماری کیا ہوئی, ایک دوسرے سے ہم چھپ گئے, ایک دوسرے سے ہم الگ ہو گئے, پھر ملے پھر سلام کرو. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ سلام علیکم نہیں کہ مانو, السلام علیکم کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم پورا, السلام علیکم. ہم اکثر السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں, نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یوں کہنا چاہیے. اچھا اور اس کے بھی بہت سارے فضائل کتنے کہے ہیں. خیر سب سے پہلا کام اور سبق ہم کو یہ ملا کہ فرشتوں نے آ کر اپنی گفتگو کا آغاز اور اپنی گفتگو کی شروعات کس سے کہی؟ السلام. بس السلام علیکم وعلیکم السلام ہو گیا. پھر آگے اللہ پاک فرماتے فما لبث ان جاء بعجل حنیف, تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھنا ہوا بچڑا ان کی خدمت میں لے آئے. کیا تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے اور بیوی سے کہا آج تو ہماری قسمت کھل گئی, ہم کئی دنوں سے مہمان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور یہ 10-15 دن کے بعد یہ مہمان آئے, جلدی جلدی کھانا تیار کرو جو کچھ ہو وہ, سمجھے کہ نہیں. تو فوراً ایک بچڑا کاٹا, اس کے گوشت کو صاف صاف کیا اور فوراً اس کے گوشت کو بھونا بار بار کیوں کیا لا کر پیش کر دیا. سوال بوال نہیں کیا کہ آپ کھائیں گے یا پیئیں گے, ایسا نہیں کیا. ایسا کھلاؤ دوستوں کھلاؤ, سمجھے کہ نہیں. ہم کھلائیں گے نا تو قوم اور لوگ ہم کو یاد رکھیں گے, اور اگر نہیں کھلائیں گے نا تو کوئی یاد بات نہیں رکھے گا. مرنے کے بعد ہم کو کوئی یاد بات کم از کم یوں تو کیا نا کہ بھاؤ بھائی میں نے چائے پلا اٹھا اٹھا, بھاؤ بھائی نے چائے بنتے گئے ہاں. وہ ہمارے مرحوم تھے بیچارے بھاؤ بھائی کوٹوال, وہ درس ہوتا تھا نا ہمارا, یہ درس جو ہوتا ہے تو درس ختم ہونے کے بعد بول صاحب چلو تو اپنے بابو بھائی نے گھر لے جائے, سمجھ بھائی نے یہ بھی بابو بھائی سے اتفاق تھی تو لے جائے لے جاتے تھے اور زبردستی بےچارے چائے پلواتے تھے. میں کہ ہمیں کھاوانو چھ بابو بھائی مارو باقی سے کھاوانو یہ نہ پچھلی مول صاحب کھایا کرجو ایم بھی بلا ہو پڑا گا بابو بھائی میرے گواہ ہے جھوٹ تو نہیں بولے نا. تو پچھلی ہوں کھاتوں تھوں چائے ملتی ہوئی, پچی کوئی پیسٹری آ کوئی وقت, پچی کوئی وقت سموسا آ گئے, خرچ پڑے گی نا بیٹا بدھو بند. اللہ تو بھاؤ بھائی یاد آوے مرحوم یاد آتے ہیں. خیر ایسے تو کھلاؤ دوستو کھلاؤ پلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے پہلے شخص ہے جس نے یہ رسم اور یہ رواج اس دنیا کے اندر جاری فرمایا, مہمانوں کا احترام, مہمانوں کو کھلانا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جبکہ آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آ جائے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص کو پکڑ کر لے آئے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اسے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ بسم اللہ کیا چیز ہے, سمجھے کہ نہیں. کیا کہ یہ اللہ کا نام ہے, کیونکہ میں اللہ واللہ کو نہیں جانتا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اوہو میں کیسے انسان کو لے آیا کہ جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا, کافر قسم کا انسان. فوراً اس کو بھگا دیا, نکال دیا کہ جاؤ تجھے کون کھلائے میرے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر. وہ آدمی نکل کر باہر گیا, فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آئے اور کہنے لگا اے ابراہیم تم نے اپنے ایک مہمان کو ایک لقمہ کھلانے سے کیا کہہ دیا, اپنے آپ کو بچا لیا, حالانکہ اللہ تو پوری دنیا کے کافروں کو روزانہ کھلا رہا ہے, روزانہ کھلا رہا ہے اور روزانہ کھلا رہا ہے اور تم نے ایک کو بھی نہیں کھلایا. سمجھے گا فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو احساس ہو لوڑے پیچھے اس کے اور اس کو پکڑ کر لایا اور کہا چلو کھانے کے لیے. وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ آپ مجھے یہ نہ بتا دے کہ آپ نے مجھے پہلی مرتبہ کیوں بھگا دیا. ٹیل می دا ریزن فرسٹ, مجھے کہو پھر میں آؤں گا. تو حضرت ابراہیم جھوٹ تھوڑی بولنے والے تھے پیغمبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا کہ میں نے جب آپ کو نکالا تو اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ ہم تو کافروں کو اور میرے نہ ماننے والوں کو میرے ساتھ شرک کرنے والوں کو روزانہ صبح و شام روزی پہنچاتے ہیں, روزانہ صبح و شام پہنچی پورا دیں, اور ہم ان کو بھگاتے نہیں, اور تم نے اس کو بھگا دیا ان کی. یہ تو میرے اوپر گویا عتاب آیا, گویا میری اصلاح کی گئی, اس لیے میں تجھے بلانے کے لیے آیا. تو پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خدا تو بہت بڑا مہربان ہے اور بہت بڑا کریم ہے, نہ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے, اس پر میں ایمان لاتا ہوں. اور پھر وہ ایمان لے آیا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمانوں کا خوب اکرام فرماتے تھے, زبردستی کھلاتے تھے پلاتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پینے کے لیے پیش کیا, پیو اشرب. حضرت ابو ہریرہ نے پیا, ٹھیک ہے, اور پیو, پھر پیا, ٹھیک ہے, اور پیو, پیا, پھر اور پیو, پیا. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہنے لگے یا رسول اللہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں یہاں تک پہنچ گیا, اب پینے کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے. اتنا کھلاتے تھے, اتنا کھلاتے تھے, سمجھ گئے نا بات. تو ہم کو بھی دوستو خوب کھلانا چاہیے, خوب پلانا چاہیے, اور خصوصاً جب ہمارے یہاں کوئی آ جائے تو پھر تو خوب اس کا اکرام کرنا چاہیے. مہمان ڈھونڈنا چاہیے, مہمان کیا ہے ڈھونڈنا چاہیے. اور ہمارے یہاں دیکھیے چندے والے آتے ہیں دوستو, سمجھ گئے نا بات, ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, حالانکہ وہ اپنی جگہ کے بہت بڑے موقر اور محترم انسان ہوتے ہیں, ادارہ چلا رہے ہوتے ہیں, کوئی محتمیم ہے تو کوئی فلاں ہے اور کوئی فلاں, اور بیچارے یہاں دیس پردیس کے اندر آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا. اگر ہم لوکل بھائی اور ساتھی ان کا اکرام نہیں کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی. حدیث میں تو یہ آتا ہے, بعض علماء تو یوں کہتے ہیں کہ مہمان کی مہمانی کرنا واجب ہے. کیا کرنا؟ ہاں, جمہور یوں کہتے ہیں واجب نہیں لیکن مستحب اور سنت ضرور ہے. پھر بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ ہاں, اور اگر مہمان گاؤں میں پہنچ گیا جہاں ٹیک اویز نہیں ہوتی, جہاں ریسٹورینٹ نہیں ہوتی, تو پھر فرمایا کہ ایسی صورت میں گاؤں والوں پر مہمانی کرنا واجب ہوگی, کیونکہ بیچارہ انتظام نہیں کر سکتا, کہاں کھائے گا کہاں پیے گا. تو یہ جو کھانے والے آتے ہیں مہمان, تو ان کے لیے تو یہ بولٹن ویلیج ٹیک اویز موجود, پیسہ موجود نہیں, سمجھ گئے نا بات. یا اگر موجود بھی تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے, کیسے پتا چلے گا. اور اگر کسی کو اپنے گھر لے جانے میں کیا کہتے ہیں ذرا دشواری محسوس ہوتی ہو, کیونکہ ہمارے شیڈول بہت ٹائٹ ہوتے ہیں, ہر شخص کام میں بزی ہوتا ہے, تو وہ گھر سے لا کر یہاں دے دینا مسجد کے اندر, سمجھے گا, نہ ہم کو تکلیف نہ ان کو تکلیف. کتنی دیر لگتی ہے دو روٹی تین روٹی لا کر دے دیں. اور اس کے اندر جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ کوئی شاندار کھانا بنانے کی ضرورت نہیں, جو گھر میں بنا ہوا ہے وہ دے دو, وہ دے دو. آپ کو اپنا ایک قصہ سناؤں. زکریا مسجد کے اندر چندے والے آئے تھے, ماشاء اللہ بڑے اونچے اونچے آدمی کبھی کبھی آتے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ کہاں. تو وہ مجھے سلام کیا اور ملاقات کی, وہ مجھے پوچھنے لگے یہاں ٹیک اوے کون سا اچھا ہے مولانا. میں نے کہا کیوں, یہ کھانا ہے. میں کہا چلو گھر, میں نے کہا اپنے گھر لے گیا. اس وقت گھر والی بھی نہیں تھی, سمجھے تھے. میں نے کہا جو کچھ ہوگا نا نکال کر کھلاؤں گا, لہٰذا جو کچھ تھا فریج میں بچا ہوا وہ نکالا, انڈے بنائے اور کھانے بیٹھ گئے. اتنا شوق سے کھایا انہوں نے, اتنی محبت سے وہ کھانا کھایا, حالانکہ بالکل معمولی کھانا, اور کھا کر اتنی ڈھیر ساری دعائیں دے گئی دوست, اتنی ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں نا بھائی دعا, کہ بھائی انہوں نے ہم کو وقت پر کیا ہے کہتے ہیں ان کی بھوک ختم ہوئی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سخی بناوے, سخی بنائے ہمیں, ہمارا دل بڑا بناوے. آگے فرماتے فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم, کھانا پیش کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کھانا نہیں کھا رہے, ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے, اتنا بہترین کھانا آ گیا اور تو بھی ہاتھ نہیں بڑھا رہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجنبی محسوس کیا, کیونکہ اس زمانے کے اندر رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر آوے اور تم اس کے سامنے کھانا پانی کچھ پیش کرو اور وہ ٹچ نہ کرے نہ کھائے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے, تو دشمن نہیں کھاتا نا. تو آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کہ یہ تو کھانا نہیں کھا رہے, اس کا مطلب یہ کہ تو میرے دشمن ہے. وَأَوْجَ مِنْهُمْ خِيفَةً, اور فوراً ان سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. سمجھے, جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے ہیں اور ہمیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں, تو فوراً انہوں نے ڈکلیئر کیا قَالُوا لَا تَخَفْ, کہا مت ڈرو, اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ, ہم تو فرشتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے. گویا اس سے پتا چلا کہ ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ فرشتے ہیں, کیونکہ انسان کی شکل میں آئے تھے. اس کی شکل میں آئے تھے, جیسے انسان کی شکل میں آئے فوراً انسان والا معاملہ کیا, سلام کیا, کھانا لیا, سب کچھ لیا. فرشتے تو کھاتے نہیں, فرشتے تو پیتے نہیں, سمجھ نہیں, بس تو ڈر محسوس کیا. بہرحال جب فرشتوں نے یوں کہہ دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے, تو وہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی تھی, سن کر ہنس پڑی, فضاحکت ہنس پڑی. سمجھے گا, اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت سارا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہنسی ہیں تو کیوں ہنسی, وجہ کیا تھی ہنسنے کی؟ چنانچہ بعض مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس لیے ہنسی کہ کئی دنوں سے مہمان کے آنے کا انتظار تھا, اور جب یہ مہمان آئے اور ان کو مہمان سمجھا تو بعد میں حقیقت کھلی کہ یہ تو مہمان نہیں ہے, یہ تو فرشتے ہیں. تو اس لیے ہنسی آئی کہ یا اللہ جو پاچا مہمان نہیں آوا آپ کے نا, اس لیے ہنسی آئی. ایک وجہ یہ مدد کی. نمبر دو, بعضوں نے یہ بیان کیا کہ اس لیے ہنسی کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں انسان کی شکل میں آئے ہیں تو تعجب ہوا کہ ان کو انسان کی شکل میں آنے کی کیا ضرورت, انہیں انسان کی شکل میں آنے کی کیا ضرورت. دو وجہ. تیسری وجہ, بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے ہنسی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ڈر گئے, حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خادم اور دوسرے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی, تو پھر ڈر کیوں گئے؟ تو ڈرنے پر کیا ہے, حضرت سارا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا آ گئی, ہنسی آ گئی کہ ابراہیم نے ڈروانو کام کریں. اور ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ دراصل فرشتوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ سارا تمہارے بیٹا پیدا ہوگا, تو اس پر ہنس پڑے, ارے واہ حضرت کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا. چنانچہ یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ ہنسی اس لیے آئی کہ فرشتوں نے آ کر کیا ہے خوشخبری سنائے, ہمیں بھی کوئی آ کر خوشخبری سنا دے, مجھے گڈ نیوز جسے کہیں, تو وہ سن کر ہماری بھی بٹی سیا کھل جاتی ہیں اور ہنسی ہم کو بھی آ جاتی ہے. فبشرناها, بس ہم نے حضرت سارا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنائی اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی, اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دو خوشخبریاں سنا رہے ہیں, ایک یہ سنا رہے ہیں کہ تمہارے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور لڑکے کا نام ہوگا اسحاق, یہ پیدا ہوگا اور پھر زندہ رہے گا, بڑا ہوگا اور بڑے ہونے کے بعد یہ شادی ہوگی, اور پھر اس کے یہاں بھی ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام یعقوب. ایسا ہو حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیغمبر, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیغمبر, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیغمبر, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یوسف یہ بھی پیغمبر. او ہو لائن لگی, سمجھے کہ نہیں. کیا ہے بٹر. چلو بارہ کا قالت یا ویلتا آلدو وانا عجوز. تو اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کہنے لگی ہائے خرابی, کیا میں بچہ جنوں گی اس حال میں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. تو بڑھاپے کے اندر تو نارملی کسی کے یہاں بچہ پیدا, اور اس عمر میں میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا, سوال پیدا ہو گیا. ان نہادا لشئی عجیب, دس از امیزنگ, یہ تو بڑی عجیب چیز معلوم ہو رہی ہے, سمجھے نا. قالوا اتعجبین من امر اللہ, فرشتوں نے کہا ارے تو اللہ کے حکم پر اور اللہ کی بات پر تجھے تعجب ہو رہا ہے, اللہ کے حکم پر تجھے تعجب ہو رہا ہے, یہ تعجب کرنے کی کوئی بات, اللہ کے لیے تو سب کچھ کیا ہے آسان, سمجھے گا, اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. انہ على کل شیء قدیر, تولج اللیل فی النار وتولج النار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. پھر کہنے لگی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوتی رہتی ہیں اے گھر والوں. انہ حمید مجید, کہ وہ تو بڑا تعریف کیا ہوا بزرگ شخص ہے. فرشتے کہنا یہ چاہتے تھے کہ تم تو نبوت کے گھر والے لوگ ہو, خاندان نبوت کے لوگ ہو, اور خاندان نبوت کے اندر تو روزانہ اس قسم کی نشانیاں آتی رہتی ہیں, روزانہ اب نارمل معاملے کچھ نہ کچھ ہوتے رہتے ہیں. لہذا اگر آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور اس عمر میں پیدا ہوگا, تو اس کو سن کر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں تو آپ کے تعجب کرنے پر تعجب ہو رہا ہے, بلکہ ہمیں تو آپ کے تعجب کرنے پر تعجب ہو رہا ہے. فلما ذهب عن ابراهيم الروع, پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا. ہاں کیسے ختم ہوا, کہ ان فرشتوں نے یوں کہہ دیا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, اور ہمارا نہ کھانا اس لیے ہے کہ ہم فرشتے ہیں اور فرشتے کھاتے نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں یہ ہمارے دشمن نہیں. اور جو خوف پیدا ہوا تھا اور جو ڈر پیدا ہوا تھا وہ ڈر ختم ہو گیا, نکل گیا. اب کیا ہوا, جب ڈر نکل گیا وجاءت البشرى, اور خوشخبری بھی آ گئی کہ حضرت سارا کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. اور پھر ساتھ ساتھ فرشتوں نے یہ بھی بتلایا تھا, کیا بتلایا تھا, تین چیزیں بتلائی تھی. ایک چیز تو یہ بتلائی تھی کہ ہم فرشتے ہیں, دوسری چیز خوشخبری بتلائی تھی, اور تیسری چیز یہ بتلائی تھی کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عذاب نازل کرنے کے سلسلے میں آرگیومنٹ شروع کر دیا اور کہا یجادلونا فی قوم لوط, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ہم سے جھگڑنے لگے, آرگیومنٹ کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. کیا مطلب, کہ جب فرشتوں نے یہ بتلایا تھا کہ ہم کو اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اور دماغ میں اشکال پیدا ہوا کہ کیسے اللہ قوم لوط کو ہلاک کرے گا, حالانکہ اس میں تو لوط علیہ السلام موجود ہے, اللہ کے نبی موجود ہیں, اور اللہ اپنے نبی کو ہلاک اور برباد نہیں کرتے, سمجھ گئے نا بس. تو یہ تم کیسے وہاں عذاب نازل کرو گے, تو ظاہری بات ہے کہ فرشتوں نے بتایا کہ بھائی ہم کریں گے یہ کہ ہم لوط علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو لوط علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کو ہم بچا لیں گے, اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو اور بدکار قوم کو ہلاک کر دیں گے. اوہ اچھا, ایسی بات ہے, سمجھے گا, یعنی مطلب ان کو بچا لیا جائے گا. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں, ابھی کیوں نازل کر دے, ذرا دیر کرو, نہیں ابھی نازل نہ کرو, اور مہلت دے دو, اور مہلت دے دو, ہمیں ابھی مت مارو, سمجھے نا. یہ بھی ریکویسٹ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی آگے کی آیت میں کہہ رہے ہیں, پہلے ترجمہ سنیے. ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب, بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار, بڑے نرم دل اور بہت ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تین کوالٹیز بیان کی. حلیم حلم تھا, یعنی بہت بوجھ برداشت کرتے تھے, بہت مشقت برداشت کرنے والے, بہت تکلیف برداشت کرنے والے, اس کو کہتے بردبار حلیم, سمجھے کہ نہیں. فوراً کیا کہتے پینک میں نہیں آ جاتے تھے, بلکہ ہمیشہ ٹیک اٹ ایزی, ہر چیز کو آہستہ آہستہ جھیلتے رہتے. ایسے شخص کو حلیم کہتے ہیں, سمجھے, بردبار کہتے ہیں. پہلی صفت یہ. دوسری صفت اواہ کے معنی بہت نرم دل, رو پڑے جیری فارما, تھوڑی دیر میں کیا ہے رونا شروع ہو جائے. منیب, اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے والے, ہمیشہ رجوع کرنے والے. تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل والے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے, اس لیے فرشتوں سے کہا ابھی عذاب نازل نہ کرو, ذرا مہلت دے دیو نہیں, ذرا ٹائم دے دیو نہیں, سمجھتے نہیں. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے, یا ابراہیم اعرض عن ھذا, اے ابراہیم اس بات کو چھوڑو. کیا کہا؟ اس بات کو چھوڑو. یہ جو آپ درخواست کر رہے ہیں کہ عذاب ابھی نازل نہ کرو, اس میں ذرا مہلت دو, نہ اس کا ذکر نہ کرو, وقت آ چکا. انہ قد جاء امر ربک, بے شک تیرے رب کا حکم آ گیا, تیرے رب کا حکم آ گیا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ, اور بے شک اب ان کے پاس ایک ایسا عذاب پہنچ کر رہے گا جو لوٹایا نہیں جائے گا, اب مہلت نہیں دی جائے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پھر فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف گئے, جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر آئے گا, اور آئندہ سبق کے اندر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. بڑی عجیب اور دردناک کہانی ہے اس قوم کی, اور بہت بے حیا قوم, سمجھے گئے. چنانچہ ایک وجہ بتانا بھول گیا, فضاحکت کے اندر جو حضرت سارا ہنس پڑی تھی, جو میں نے بہت ساری وجوہات بتلائی, ریزن بتلائے, تو اس میں ایک ریزن یہ بھی تھا کہ جب حضرت سارا علیہ السلام کو ان فرشتوں کے آنے کی وجہ معلوم ہوئی کہ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجی گئی, ان پر ان کو ہنسی آ گئی کہ ہاں وہ ہارو تھی, وہ خبیث اب ہلاک ہو جائیں گے, وہ مردود اب وہ ہلاک ہو جائیں گے, ان ظالموں نے عورتوں کو خراب کر دیا اور ان کے لڑکوں کو بدکار اور بے حیا بنا دیا, اس پر وہ ان کو ہنسی آئے گی. چنانچہ وہ عذاب لے کر آ گئے, اور اللہ پاک نے کہا کہ یہ ایسا عذاب ہے اب اس کو دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا, یعنی اس کو ریٹریو نہیں کیا جائے گا, اس کو کینسل نہیں کیا جائے گا. اللہ پاک ہم کو سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإليك يرجع الأمر كله, على نيته وسره, لك الحمد حتى ترضى, ولك الحمد بعد الرضا, ولك الحمد على كل حال. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا ضرا إلا كشفته, ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها ويسترتها, يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت, اللهم أعنا على سكرات الموت. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين.